C4.
Q-Mobile, Pakistan's number one selling smartphone brand.
بیک عرفان صدیقی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو 16 جنوری کو مشرف صاحب پیش ہو جائیں گے اور آگے آپ کو لگتا ہے فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی سزا ہو سکتی ہے یا پھر سعودی عرب بیچ میں آئے گا؟
دیکھیے یہ جو اس طرح کے تاثرات ہیں یا اس طرح کی پیش بینیاں ہیں میں تو ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اگر کوئی ملک آتا ہے اور انہیں اٹھا کے لے جاتا ہے تو لے جائے, اگر کوئی اسی طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو ہو جائیں. کیا ان آسرائیوں کی بنیاد پر یا ان خدشات کی بنیاد پر یہ ساری کاروائی روک دینی چاہیے کہ جی کوئی شہزادہ آئے گا اور اس جن کو یا اس پری کو اٹھا کے لے جائے گا اس لیے ہم سارا دفتر لپیٹ دیتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس جو چلا ہے وہ جاری رہنا چاہیے. مشرف صاحب کو پورا موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی کا. 18 وکلا وہ کر چکے ہیں, 18 اور بھی لے آئیں, دلائل لائیں, سامنا کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتکڑیاں اور جیلیں اور جلاوطنیاں اور پھانسیاں صرف سیاستدانوں کے لیے مخصوص ہو جائیں, اور جب ایک فرد کی باری آئے جس کے بدن پر کبھی وردی تھی تو آپ دلائل کے انبار لے کے آ جائیں کہ یہ انصاف کا خون ہو گیا اور یہ فلاں ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اینڈ آف دی ڈے اس چیز کا جو بھی دلیل ہم لے کے آ رہے ہیں اس کا جائزہ اس کسوٹی پر ضرور لینا چاہیے کہ ہمارے ان دلائل کا, ہمارے ان خدشات کا, ہمارے ان کے آسرائیوں کا الٹیمیٹ وزن جو ہے وہ کس پلڑے میں جا رہا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ بات ضرور سوچنی چاہیے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے مشرف صاحب سے.
ٹھیک ہے, فاضل صاحب آپ ویلڈ آپ کا پوائنٹ آیا ہے.
انہیں یہ موقع دیں پورا صفائی کا, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جی یہ ادارے کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں آپ بار بار.
ٹھیک,
ادارہ نہیں ہے بیچ میں, ایک فرد ہے, اسے سامنا کرنے دے.
میاں جاوید لطیف صاحب, عرفان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں وہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو, لیکن آپ سے سوال یہ کہ آپ فیس سیونگ تو نہیں کر رہے کہ معافی دے دیں گے بعد میں اور اتنا بڑا جو جم گھٹا ہو رہا ہے؟
ایک تو جو بات کی نا بابر اعوان صاحب نے 73 کے آئین کی جو بات کی ہے, ضیاء الحق نے آئین توڑا.
جی جی,
دو دفعہ پیپلز پارٹی کو موقع ملا لیکن انہوں نے وہ مقدمہ درج نہیں کیا.
بیچاروں کی اتنی تھی,
میں یہی عرض کرتا ہوں لیکن یہ پہلی موقع ہے کہ آئین شکنی پر مقدمہ درج ہوا اور ٹرائل ہونے جا رہا ہے. دوسری بات جو آپ فیس سیونگ کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ان کو بچانے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 5-10 سال بعد یہ لوگ آ جایا کریں اور ان کو کور دیا کریں, ان کو فائدہ ہو. اور یہ لوگ سارے دلائل کے انبار وہی لوگ لگا رہے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ چور
بھٹو صاحبہ کو تو پہلی وزارت عظمیٰ میں اپنا وزیر خارجہ بھی مرضی کا چننے دیا گیا تھا, پوزیشن یہ تھی, لیکن نواز شریف اسٹرانگ زیادہ اس وقت. سلیم صاحب, آپ اور میں جو ہے, یا آپ جو ہے, اگر میں کہوں کیا جب ہم دلائل دیتے ہیں آسمان جہانگیر صاحبہ تو کیا ایک وردی والے کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟
نہیں, اس کا تو میں نے سمپلی ایک کلیا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو یہ مشرف تو بعد میں جمہوریت اور یہ ساری چیزیں وہ ایکسپوز بھی ہو گیا, وہ کمزور بھی ہو گیا. اصل غیرتی اور بے غیرتی اور آئین سے وفاداری اور بے وفائی کا جو ٹیسٹ تھا وہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد سے 1-2 سال تک تھا. میرا بھی سب ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میرے کالم, میرا اس وقت کا رول, باقی ساری چیزیں, اور باقی لوگوں کا بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا پانی میں تھا. ابھی بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مقصد اور ہدف وہی ہے تو پھر دیکھیں, سب 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف تو جہاز میں بیٹھا ہوا تھا.
ٹھیک ہے,
وہاں پہ
یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا.
جنرل عبدالقادر بلوچ,
عرفان صاحب وہ تو جہاز میں تھے, اب ہم کس میں؟ ایک منٹ سر, صرف
سب کو ٹھانک دے پتا چلے.
جی عرفان صاحب,
وہ کامران اسی لیے شاید وہ جہاز میں تھے, تو اسی لیے 3 نومبر پہ ہم آ گئے ہیں کہ 3 نومبر کو وہ
کیوں گراؤنڈ میں تھے. بابر عرفان صاحب, لاسٹ ایک آپ کا سر کیا ہے اس سارے, 30 سیکنڈ رہ گئے میرے پاس.
ابھی میرے بڑے بھائی عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے مشرف کے ساتھ, ان کی نواز شریف سے دوستی کون نہیں جانتا اور مجھ سے رشتہ داری کس سے چھپی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جو اصلی ایشو ہے وہ ایشو بڑا سادہ ہے, ایشو بڑا سا, ٹھہر جائیے نا, تھوڑا سن بھی لیجئے. آپ کا خطبہ کے صبر کے ساتھ آپ سے مختلف
ٹرائل ہوا, جو
اصل ایشو ہے اس سے نظریں چرانے کے لیے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں.
جی عرفان صاحب, لاسٹ 10 سیکنڈز.
یہ کامران, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ذرا بات کر رہا تھا, میں کامران میں بات کر لوں.
جی جی جی, جلدی سے 10 سیکنڈ. دس سیکنڈ بابر صاحب ایک
سرکاری موقف ہی آپ سنے جا رہے ہیں کامران
سرکاری
نہیں ہے بتا دیں ویسے جو محمود اس کا ذرا ذکر کر دیں
اور عرفان صاحب کا میں یہ ڈیفینڈ کرتا ہوں ان کا بھی غیر سرکاری موقف تھا لیں جناب آج کا یہ جی آج کا پروگرام تھا ویورس کل تک لیے اجازت دیجیے
السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ 12 ربیع الاول آج کا دن ایک مرتبہ پھر بندوقوں کے سائے میں ٹیلی فون لائنیں بند کر کے اور ہائی سیکیورٹی میں گزرا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی خطرہ یہ پہلا موقع نہیں پچھلے چند دنوں کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو ان واقعات کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی تو غلط ہے جو مسلمانوں کی اتنی جانیں جا رہی ہیں بہرحال ہمارے اس میں نے آج کوشش کریں گے کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی حجت الوداع کا خطبہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کوشش کروں گا ان میں سے 3-4 نکات ایسے ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل جانے اپنے علماء حضرات سے کہ ان کا ان پر کیا خیال ہے تفرقہ جس کے بارے میں قرآن میں متعدد مثالیں موجود ہیں ذرا اس کی تعریف کیا ہے کیا واقعی ہمارے دین میں تفریق موجود ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو جس سود کو حضور پاک نے باطل کا اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں آج وہ سود کا نظام اس ملک میں رائج ہے کس حد تک اس کو ختم کرنا ضروری ہے سیاست کے لیے باقی جن سوالات بھی آج کے پروگرام میں اپنے علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں وحدت مسلمین کے بہت شکریہ آپ کا قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے علامہ ابتسام علی زہیر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں اور مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں سر یہ بندوقوں کے سائے میں گزری جو 12 ربیع الاول ہے یہ کون لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کو خطرہ ہے اور کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ کون کرے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے پہلا سوال جو ہے اس کا ظاہرہ جواب اور ہے دوسرے سوال کا جواب اور ہے وہ کون لوگ ہیں جن سے مسلمانوں ہی کو خطرہ ہے میرا خیال ہے وہ لوگ نہیں ہیں جہالت ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں جہالت ہی کی وجہ سے وہ مائنڈ سیٹ جنم لے چکا ہے اور اس کی وجہ سے اب پاکستان کا امن بھی خطرے میں ہے پاکستان کے عوام بھی خطرے میں ہیں اور پاکستان کی بقا بھی خطرے میں ہے مشکل یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا اور قبول کرنا سیکھا نہیں ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ بھئی اگر میں کسی چیز کو درست مانوں تو وہی چیز میں بندوق کی نال کے زور پر دوسروں سے بھی منوا لوں اور اگر دوسرا نہ مانے تو اس کا خون مجھ پر مباح ہو جائے میں اگر اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنے دین کو اپنے لیے حجت مانوں گا تو پھر یقینی طور پر میں ہی مسلمانوں کا قاتل ٹھہروں گا اس میں جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ ربیع الاول ہو چاہے وہ رمضان المبارک ہو حتیٰ رمضان المبارک میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اس میں وہی مائنڈ سیٹ کام کرتا ہے اور اس کا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب ہے وہ خود ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی بنیاد اسلحہ ہے جس کی بنیاد جہالت ہے البتہ ان لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ کو استعمال کرنے والے لوگ یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو سوچ سمجھ کر رہے ہیں جو وہاں پر پیسہ بھی انڈکٹ کر رہے ہیں جو ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد کا حصول بھی بڑی آسانی سے کر رہے ہیں اور پاکستان کے امن کو اگر تباہ کر دیا گیا اور آج پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا ہے تو اس کی وجہ یقینی طور پر وہی
لیکن قوتیں اسلام کا نام استعمال ہوتا ہے
بالکل
میں ابتسام علی زہیر صاحب سے جاننا چاہوں گا ابتسام علی زہیر صاحب یہ جو اسلام کا کیوں مسلمان آج مسلمان سے ہی خوف زدہ ہے میں اس کا جواب دے دوں میں تفرقے میں بھی جاننا چاہتا ہوں میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں حضور پاک کے خطبے سے چند چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے جس جو میرے لیے بڑی الارمنگ ہے کہ انہوں نے یہ خصوصی طور پہ فرمایا کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی جان نہیں جانی چاہیے لیکن ابھی یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سر
دیکھیں جی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا بالکل بجا طور پہ درست ہے کہ دین جو ہے وہ ایک پلورلس دین ہے اور اس کے اندر کسی کا بس جبر کرنے کی اور جبرن اس کو اپنے ساتھ ہم مانگ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں اور یہ بات جو ہے صرف اس کا تعلق مسالک کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر ادیان کے ساتھ بھی ہے اللہ نے یہ بات کہی ہے لا اکراہ فی الدین کا دین میں جبر والی بات کوئی نہیں اگر آپ نے اہل کتاب سے بھی مجادلہ کرنا ہو تو آسن طریقے سے کریں ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی آسن کہ اہل کتاب سے آسان طریقے سے گفتگو کرو، ان کو دلائل دو، اگر وہ کنونس ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں کنونس ہوتے تو ان کو بھی ریاست کے اندر ایک شہری کے طور پر رہنے کی پوری پوری اجازت ملتی ہے۔ دوسری بات یہ، جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا، تو نبی علیہ السلام نے اس کا تمام ایتھنک ڈفرینسز، تمام جو اسٹیٹس کے فرق ہیں ان کو پہلے ہی مٹا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا لا فضل لی عربین علی اجمین ولا لی اجمین علی عربین، کسی عربی ہو کسی اجمی پر، کسی کالے ہو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور فضیلت اگر حقیقت میں حاصل ہے تو اللہ کے نزدیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ جو گریڈز بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں جو زیادہ متقی ہوگا اس کا ڈیسیژن انسان نہیں کر سکتا، اس کو ڈیسائیڈ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اگر میں کسی بات کو درست سمجھتا ہوں یا کوئی دوسرا شخص کسی بات کو درست سمجھتا ہے تو دلائل کی روشنی میں، اکیڈیمک انداز میں اس کو آگے پہنچانا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جبرن کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرنا اور اس جبر سے آگے بڑھتے ہوئے کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرنا، یہ بات صریحاً سنت نبوی شریف کے جو ہے خلاف ہے، اور اس کا سنت سے دور پار کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کا مثل واضح ہے، من قدر نفسم بغیر نفسین و فساد فلرد،
فساد الفرد، یہ فساد فلرد ہے۔ ریم جلندری صاحب، اگر اس بات پر کنسنسس ہے کہ دین مر جبر نہیں ہے، تو پھر یہ ان لوگوں تک میسج آپ جیسے علماء کیوں نہیں پہنچا پائے جو جبرن دین نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جو 40,000-50,000 مسلمانوں کو مار چکے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام شرکائے مذاکرہ اور سامعین و سامعات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ آج جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور سب سے بڑا ماڈل اور اسوہ حسنہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج کے حالات کا موازنہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت سے پہلے حالات کے ساتھ، تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں مماثلت نظر آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور اعلان نبوت یا دنیا میں تشریف لانے کے وقت میں جو دور تھا اس کو عباسی صاحب دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ آج یہ بات تو ہے کہ جہالت تو اب نہیں رہی، میڈیا نے بھی اور اسی طرح تعلیمی اداروں نے بھی اور تعلیم کے عموم نے بھی اس کے زمانے میں علم کو عام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جہالت تو نہیں، جاہلیت موجود ہے۔ اور جاہلیت کیا ہوتی ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگرچہ انہوں نے پڑھ لیا اور اپنے آپ کو خاندار تعلیم یافتہ میں یہ شمار ہو گئے جو لوگ، خواہ انہوں نے کہیں بھی تعلیم حاصل کی ہو، لیکن اگر اس تعلیم پر عمل نہیں ہے اور تعصبات اور افتراق اور انتشار اور جبر اور تشدد موجود ہے تو اس میں یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ جاہل تو نہیں ہے لیکن جاہلیت کی باتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان یا خاندان یا نسل کی بنیاد پر کسی کو آواز دیتا ہے اور فریاد کرتا ہے یا کسی کی حمایت کرتا ہے اس بات سے قطع نظر کہ یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو اس کے اندر زمانہ جاہلیت کی بدبو پائی جاتی ہے آج ہمارے اندر بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افتراق کو، انتشار کو یا اس زمانہ جاہلیت کی ان چیزوں کو ختم کس طرح کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک اخلاق، یہ بنیاد ہے نبوت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آج اگر ہم دیکھیں تو علم کی جگہ اسلحہ آ گیا ہے، جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں آج ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفے ہیں، اور جو گفتگو اخلاق کے دائرے میں ہونی چاہیے تھی وہ اخلاق کی حدود سے ہم تجاوز کر گئے ہیں۔
لیکن سر ہم یہ سب آپ جو بتا رہے ہیں
کا راستہ چھوڑا ہے،
ہم ان تک پہنچا کیوں نہیں سکے اب تک یہ پیغام؟ یہ اگر آپ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہم تو اپنا مسلسل پیغام پہنچا رہے ہیں، جہاں تک علماء کا تعلق ہے اور دینی لوگوں کا تعلق ہے وہ اپنا میسج اور پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن اب منفی عوامل اتنے زیادہ ہیں اور اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ ان اسباب کی بنا پر یہ آواز اتنی مؤثر نہیں رہی، یہ غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء پھر ایک انقلابی انداز کے اندر میدان عمل میں نکلیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کو بچانے کے لیے، بلکہ عالمی تناظر میں دیکھیں تو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے اب ہمیں ایک انقلابی کردار کی ضرورت ہے، اور انسان اثر دوسروں پر گفتار سے نہیں کردار سے ڈال سکتا ہے۔ اگر علماء کرام یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ملک کے اندر تمام اتنی وہ باتیں جن میں تصادم پیدا ہوتا ہے، جس سے افتراق ہوتا ہے،
اس کو ہم خود بیٹھ کر حل کریں گے اور اپنی اختلافی باتوں کو پبلک کی گفتگو کا موضوع نہ بنائیں, اور آج ہی ہم دلیل کا اور برہان کا راستہ اختیار کریں گے, دھمکی کا اور طاقت کا نہیں کریں گے, اور حکومت بھی عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے اور وہ بھی پاور شو جو کر دے اس کے آگے جھک جائے, اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے, اس کو چھوڑے اور عدل و انصاف کو قائم کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا, اور کاشف عباسی صاحب آپ اور میں پوری کائنات جانتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن نہیں پیش کیا, حدیث نہیں پیش کی. قرآن تو بعد میں نازل ہوا 40 سال کے بعد, اور 40 سال نازل ہونے کے بعد بھی سب سے پہلے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی. جا کے اقرا بسم ربک الذی خلق تو حضور پر نازل ہوا, لیکن جو خطاب کیا تو فرمایا فقط لبست فیکم عمرا من قبلی, اپنا کردار پیش کیا. اور دنیا کفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین اعلان نبوت سے پہلے بھی کہتی تھی, اور آج ہم اپنا یہ کردار کیا پیش کر سکتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ قومیں کردار سے بنتی ہیں, گفتار سے نہیں بنتی. ہمارا یہ میسج اور پیغام جتنا پہنچنا چاہیے اس طرح نہیں پہنچ رہا, اور منفی قوتیں زیادہ باوسائل اور با اختیار ہیں مثبت قوتوں کے مقابلے میں.
درست فرمایا سر, لیکن یہ پیغام کیوں نہیں پہنچ رہا, یہی تو سوال ہے. کتنی جانیں اور جائیں گی کہ ہمارا پیغام پہنچے گا؟ آپ نے کہا اب انقلابی ہونے کی ضرورت ہے علماء کرام کو. اب دیکھ یہ اب ذمہ داری آپ کے سر ہے, شاید تمام علماء کے سر ہے کہ جو رسائی رکھتے ہیں, جن کی بات سنی جاتی ہے کہ وہ یہ سب کریں. اب تھوڑا سا جو حجت الوداع کے خطبے میں حضور پاک نے دو چار چیزیں جو فرمائی ہیں, مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں دو تین چیزیں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. تفرقہ کیا ہے؟ کیا جو آج ہم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی میں بٹ گئے ہیں, کیا اس کو اس فرقے کو منع کیا گیا مذہب میں؟ اور اگر منع کیا گیا تو پھر ہم کیوں اس چیز میں آج پڑے ہوئے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا حجت الوداع سے میں آپ سے پہلے پوچھا تھا, حضور پاک نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے, اگر تم پر قائم رہے اور تم اس پر قائم رہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اور ہاں دیکھو, دینی معاملات میں غلف یعنی حد سے مت بڑھ جانا, غلف سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے. یہ غلف کیا چیز ہے؟ کس چیز کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اب ہم حد سے آگے چلے گئے ہیں, کہ مذہب میں بھی ہم کو دو اسٹیپ آگے چلے گئے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین, اجازت ہے تو میں مفتی نعیم صاحب سے پروگرام کا آغاز کر لوں بریک کے بعد. مفتی صاحب, میں حجت الوداع کا حضور پاک کا ایک ارشاد کوٹ کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. اے لوگوں, میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے, اگر اس پر تم قائم رہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اور ہاں دیکھو, دینی معاملات میں غلف سے بچنا, غلف کا معنی حد سے بڑھنے سے ہے, غلف سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے. یہ حد سے بڑھنا دینی معاملات میں, یہ اس کی کیا تعریف کریں گے سر آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو بتلاؤں, میں نے پہلے حضرات کا چونکہ پروگرام نہیں سن سکا, جس کا مجھے افسوس ہے کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے, لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جب کوئی احکام بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے کہ اس حد سے آگے نہ بڑھنا. اگر تم اس حد سے آگے بڑھ گئے اور اس سے آگے بڑھ گئے تو یہ ہے گناہ. تو زیادتی اسے کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے لیے ایک حد مقرر کی ہے. مثلا حد یہ ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب کوئی آدمی اگر یہ کہیں کہ 5 نمازیں فرض نہیں بلکہ 10 نمازیں فرض ہیں, تو یہ اللہ کے حدود سے تجاوز ہے. اسی کا نام مبالغہ ہے, اسی کا نام غلو ہے, اور شرعاً جو ہے یہ جائز نہیں ہے, بلکہ بعض مرتبہ غلو جو ہے وہ مذہب کے لیے نقصان دہ ہے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منایا جا رہا ہے, خوشی کی بات ہے, ہر ایک یہاں جشن بنایا جاتا ہے, لیکن جشن میں بھی اتنی بات پر رکھی جائے کہ اس میں حدود سے تجاوز نہ کیا جائے.
تو حد کہاں لگائیں گے آپ؟
صورتحال یہ ہے,
اس میں حد کہاں لگائیں گے؟
میں آپ کو بتاؤں صورتحال یہ ہے کہ اب جشن منایا جا رہا ہے, اس میں جو ہے ڈانس بھی ہو رہا ہے, اور ایک صاحب میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں جب ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کے اندر جو ہے جشن کے اندر ڈانس کر سکتے ہیں, تو کیا حرج ہے کہ ہم اس میں ڈانس نہیں کر سکتے, ہم اس کے اندر ڈھول نہیں بجا سکتے, اور اس کے اندر ہر جگہ فخر ہو رہا ہے کہ تم نے 1200 لائٹیں لگائی ہیں, میں 1400 لائٹیں لگاؤں گا. اور تم نے جو ہے یہ کیا ہے میں اس سے آگے بڑھوں گا. جب بھی کسی چیز کے اندر مذہب کے اندر دین کے اندر حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے تو وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہوتا. مقبول وہی عمل ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے.
تو آئیڈیلی مولانا صاحب, مفتی صاحب اگر اجازت دیں, اگر اجازت دیں, آئیڈیلی آپ کا کیا خیال ہے 12 ربیع الاول کے دن حد کیا ہوگی, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے آپ کے مطابق؟
دیکھیں 12 ربیع الاول کے اندر حد یہ ہے اور ہر جگہ حد یہ ہے کہ آپ جشن منائیں لیکن جشن منانے کے اندر کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اب صورتحال یہ کہ پورا ملک جو ہے ہر ہر گلی سے جلوس نکلنے کی وجہ سے مریض ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتے, راستے بند ہیں, موبائل بند ہیں, پوری دنیا سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں. تو آیا جشن اس طریقے سے منایا جائے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے اور مریض جو ہیں وہ راستے کے اندر مر جائیں اور ان تک نہیں پہنچے, کیونکہ بیماری یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جشن منانے کے اندر بھی, اور میں ایک نقطے کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ولادت اور وفات کو ایک مہینے میں رکھا ہے. ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے, اور اس کا مقصد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں, علماء نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ نہ خوشی منائی جائے کہ اس میں موت بھی واقع ہوئی ہے وفات بھی ہوئی ہے, اور غم کا تقاضا یہ کہ اتنا غم نہ منایا جائے کہ اس میں خوشی بھی واقع ہوئی. لہذا اسلام نے ہر چیز کے اندر ایک اعتدال رکھا ہے, اور اعتدال سے جب بھی ہم تجاوز کریں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نمونے کے خلاف ہے, صحابہ کی زندگی کے خلاف ہے. لہٰذا ہمیں ان حدود پر قائم رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے جشن بھی منانا چاہیے, غم بھی منانا چاہیے.
جلوس کا خصوصی طور پہ وہ ذکر کریں, آپ کی اسے غلف سے کیا مراد ہوگی, حد سے بڑھنا کیا ہوگا؟ سر
دیکھیے, مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دین کے کسی بھی حکم کے حوالے سے جو حد اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیان کر دی ہے اس حد کو کراس کرنا غلو ہے اور یہ جرم ہے. ٹھیک, اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جہاں تک جشن کی بات ہے, اگر آپ رسول کریم کی ولادت باسعادت کے ایام میں جشن مناتے ہیں تو اس جشن کا مطلب ہے خوشیاں منانا. اس خوشی میں اگر آپ گناہ کو داخل کرتے ہیں تو یقینی طور پر کوئی مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر اس میں ناچ داخل کرتے ہیں, اگر اس میں گانا داخل کرتے ہیں, اگر اس میں کوئی ایسا کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اگر آپ داخل
میں کیا کریں,
میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, اگر جشن میں آپ ایسا کوئی حرام فعل داخل کر دیتے ہیں تو یہ یقینی طور پر ممنوع ہے, اس میں کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ جلوس نکالتے ہیں, آپ اگر ہری جھنڈیاں ہاتھ میں لیتے ہیں, آپ اگر درود شریف پڑھتے ہیں, آپ اگر نعتیں پڑھتے ہیں, آپ اگر لوگوں کو سجا کر, بچوں کو سجا کر یا رسول اللہ کے عنوان سے نعرے لگاتے ہوئے آپ گلیوں میں آتے ہیں, بازاروں میں آتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لوگوں کے اندر محبت نبی کو بڑھاتے ہیں, رسول کریم سے عقیدت میں اضافہ کرتے ہیں, تو اس میں یقینی طور پر نہ غلو ہے نہ اس میں کسی حرام کام کا ارتکاب ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے آپ نبی کریم کی محبت میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی حرام کام بھی انجام نہیں دے رہے, تو یہ عبادت ہے اور اس لیے اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں تک مفتی صاحب نے اچھی بات کی کہ اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات جو ہے بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کو جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ کو منفعت عامہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر کسی کام میں ایک پوری قوم انوالو ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی ایک فرد کے نفع کو نقصان پہنچتا ہے, اس کا نفع کم ہو جاتا ہے یا کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے اس پوری قوم کے اس میں, تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک بندے کی وجہ سے
پورے گڈ ہے,
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک جگہ اضافہ کروں, دیکھیں جو موبائلوں کا بند ہونا ہے, موبائلوں کا بند ہونا ہے, یا مثلاً اس طرح کی ٹیررزم کے ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی, اس میں ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو منع کریں جو بے گناہوں کے خون
سے, اگر وہ منع نہ ہو رہے ہوں تو پھر
سٹیٹ سے مطالبہ کریں کہ ان کو اپنی طاقت کی بنیاد پر منع کریں.
ٹھیک, ابتسام الہی زید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھا جی, بنیادی طور پر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے دونوں باتوں کو بجا وقت ذکر کیا, ایک اللہ کی کتاب کو تھامنے کا, دوسری غلو نہ کرنے کا. تو غلوف کرنے کے حوالے سے ایک بہت واقعہ جو کلیئر کٹ موجود ہے، اگر اس کو مد نظر رکھ لیا جائے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کی عدم موجودگی میں تین لوگ آپ کے گھر آئے، انہوں نے آپ کی عبادات کی اور آپ کے معمولات کی کیفیت کا پوچھا. جب ساری معمولات کی کیفیت واضح ہو گئی تو ایک بندے نے کہا کہ میں تو ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور تجرد کی زندگی گزاروں گا. دوسرے نے کہا میں ساری ساری رات نمازوں کو پڑھوں گا، نوافل کو ادا کروں گا اور پوری پوری رات جو سونا گوارا نہیں کروں گا. تیسری نے کہا نبی علیہ السلام اگر روزہ رفتار کرتے ہیں تو مجھے تو ہمیں تو بہت آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، تو میں جو ہوں مسلسل اور متواتر روزے رکھوں گا. تو نبی علیہ السلام نے واپس آ کے جب یہ باتیں سنی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور سونا اور عبادت بجا کرنا یہ بھی میری سنت ہے اور روزہ رکھنا اور افطار کرنا یہ بھی میری سنت ہے. تو فمن راغبان سنتی فلیس منی، جو سنت سے آگے تجاوز کرتا ہے یا اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اصل بات قرآن کا منشا مقصود کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا آگے ہم تجاوز نہ کریں. یہی وجہ اللہ نے اہل کتاب کو بھی یہ بات کہی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا اللہ الا الحق، کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حق سے تجاوز نہ کرو.
سر یہ جو جلوس ہے 12 ربیع الاول کا آپ کا، یہ غلو ہے، یہ حد سے تجاوز ہے مذہب کی؟ جو
میں نے تو آپ کے سامنے جو غلو کی مثالیں رکھی ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ہیں. یہ غلو ان مقامات کے اوپر ہوتا ہے جہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سنت مطہرہ سے آپ تجاوز کرتے ہیں، جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اللہ کی سیرت کا بیان کرنے کا، جہاں تک تعلق ہے آپ کی نعت کہنے کا، جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کی تعریف و توصیف کرنے کا، جہاں تک تعلق ہے آپ کی ذات گرامی کے بعد درود پڑھنے کا، جہاں تک تعلق ہے آپ کی جو حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو جاگر کرنے کا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ تو پورا کا پورا سال کے ہر ہر حصے ہر ہر لمحے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. اس کا بات کا تعلق غلو سے نہیں، غلو اس وقت ہوتا ہے جب آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور وہاں یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں جب آپ ان سے تجاوز کر کے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے،
اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس بات کا اعتراف تمام فقہا نے کیا ہے کہ اجتہاد احاد آپ کر سکتے ہیں. رسول کریم کے دور میں جہاز نہیں تھے، آپ گدوں پہ گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، آج آپ جہازوں پہ سواری کرتے ہیں، یہ حد سے تجاوز نہیں ہے. رسول پاک کے زمانے میں کچے مکانات میں رہتے تھے آپ، اور آج آپ پکے مکانات بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، یہ کوئی تجاوز نہیں ہے. یعنی ہمیں اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ اگر آج میلاد کا جلوس نکلتا ہے
تو اس میلاد کا، مفتی صاحب ایک سیکنڈ دے دیں، میں علامہ صاحب مکمل کر لیں پھر آپ سے بات.
میلاد کا جو جلوس نکلتا ہے یہ حد سے تجاوز ہرگز نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس سے رسول کریم نے کبھی بھی منع نہیں فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے باہر نکل کر جلوس کی شکل میں دف بجاتے ہوئے رسول کریم کا استقبال کیا اور اسی جلوس کی شکل میں لے کر شہر کے اندر لے کے گئے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو یا پھر نبی کریم کی سیرت و سنت نے اس سے منع کیا.
مثال ہے یا روزے کی مثال ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس بات کے ساتھ؟ یہ نوافل کی آپ اس کو اس طرف کیوں موڑ رہے ہیں، یہ بات بڑی عجیب سی بات ہے.
نوافل کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں
صاحب، مجھے بات
مفتی صاحب، مفتی نعیم صاحب،
جو وہ بڑی بات ہے ہمارے علامہ صاحب نے جو مثالیں دی ہیں کہ حضور کے زمانے میں جہاز نہیں تھے، اب جواز کر رہے ہیں. بات سمجھیں کہ دین کے اندر بات ہو رہی، لا تغلو فی دینکم، دین میں نہ کرو. ہوائی جہاز میں بیٹھنا کوئی دین نہیں ہے، یہ تو سفر کا راستہ ہے. ہر دور کے اندر سفر کے راستے بدلتے رہتے ہیں، ہر جگہ بدلتے رہتے ہیں، اس کو دین پہ یہاں لگا دینا. اور میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جلوس نہ نکالا جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلوس نکالنے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان کی تکلیف جو ہے وہ تمام انسانیت کی تکلیف ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارے یہاں بہت سارے ایسے مریض ہیں جو بیچارے ان جلوسوں کی وجہ سے نہ پہنچ سکے. میں کہتا ہوں جلوس نکالنا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جلوس نکالنا فرض ہے وہ نکالیں، لیکن اس کے لیے ایسے راستے متعین کیے جائیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگ بھی اپنے معاملات کو حل کر سکیں اور اس میں زیادتی نہ ہو. کہ اب وہاں پر ایک صاحب نے آج میڈیا میں کہا کہ آپ نے 13 کو لائٹیں جلائیں اور ہم نے جو ہے 15,000 لائٹیں جلائیں، تو اس طریقے سے تفاخر کرنا، فخر کرنا، اس طرح میڈیا میں لانا، یہ تو دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔
مفتی صاحب میں اتفاق کرتا ہوں، میں ان کی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں،
میں نے حلیف جالندری صاحب کے پاس جانا
ہے۔ آپ اس کو لوگوں میں تفاخر سے بیان کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں اس بات پر، تو یہ تو نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھوں اور اسی طریقے سے اس طریقے سے ادا کروں، تو یہ شرم، یہ صحیح چیز
مفتی صاحب مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس طرح سے تفاخر کے اظہار کا جو طریقہ ہے یہ یقینی طور پر قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ صرف میلاد میں نہیں ہے، یہ صرف میں اور روشنیاں جلانے میں نہیں ہے۔ آپ قربانی کے موسم میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، لوگ قربانی کا بکرا جو کہ سنت نبی ہے اس کی ادائیگی میں بھی اسی طرح کے تفاخر کا سہارا لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ یہ ہے بیماری ہمارے معاشرے میں، اس بیماری کو دور کرنا چاہیے، دکھاوے کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اظہار محبت کے اگر نئے طریقے آتے ہیں تو ان طریقوں پر چونکہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی، اس لیے ہم بھی پابندی نہ لگائیں۔
دیکھیں شریعت نے رقص پر پابندی لگائی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی رقص کر کے جو ہے اظہار محبت
کرتا ہے،
اگر کوئی گانا بجاتا ہے، اگر کوئی گانا گاتا ہے، اگر کوئی رقص کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر حرام ہے اور اس سے ہر مسلمان اجتناب کرے گا۔ اگر کوئی غلطی سے یہ کام کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے۔
آگے نکلا جائیے، ہمیں اب بات کو سیرت النبی شریف آگے بڑھنا چاہیے ہمیں۔
بالکل صحیح ہے، آگے بڑھیں،
آگے بڑھیں سر۔ میں ذرا دیکھ سر، یہ جو
کاشف عباسی صاحب، میں
جی جلندری صاحب،
مجھے صرف سننا ہے یا میں بھی کچھ کہہ
سر آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، اس وقت سے میں ساروں کو کہا میں نے آپ ہی کے پاس جانا ہے۔ میں یہ سر، یہ جو سود کے بارے میں کہا حضور پاک نے حجت الوداع میں، بات کس حد، اب یہ جو ریاست میں ہماری یہ سود کا سود موجود ہے، بینک سود دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، کس حد تک زبردستی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ آپ سوال کن سے کر رہے ہیں؟
آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، آپ سے پوچھ رہا ہوں جلندری صاحب۔
جی بھائی صاحب، میں یہ پہلے تو جو آپ نے گفتگو کی تھی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں میں ایک دو
ضرور ضرور
دے کر بات
ضرور
آگے شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ نے غلوف کے بارے میں اور افراط اور تفرید کے حوالے سے سوال کیا تھا، جیسے بتایا گیا کہ اصل میں تو غلوف اور افراط یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز، اور آپ نے وہ حدود جو مقرر کی ہیں ان کا تعلق عقائد اور نظریات کے ساتھ بھی ہے اور اعمال کے ساتھ بھی ہے، اخلاق کے ساتھ بھی ہے، ہر چیز کے لیے حدود ہے۔ مثال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھیے میرے بارے میں مبالغہ نہ کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا، جس طرح کے کرسچن نے، مسیحوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کہہ دیا، اور یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ میرے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ اگر تمہاری دشمن سے ہو رہی ہے تو اس جنگ میں بھی تم دشمن کے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جنگ سے لا تعلق لوگوں کو بالکل قتل نہ کرنا، اور ان کی شہری آبادی کو، ان کے عبادت خانوں کو نقصان نہ پہنچانا، یہ حدود مقرر کر دیں۔ اب اگر کوئی جنگ میں دشمن کی عورتوں کو مار رہا ہے یہ غلو ہے اور یہ تجاوز ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے یہ تجاوز ہے۔ آگے اب جو بات آپ نے سود کے حوالے سے کی ہے، دیکھیے قرآن کریم میں جتنی سخت وعید سود کے جرم اور گناہ پر ہے، کسی اور جرم پر، حتیٰ کہ شرک پر بھی اتنی بڑی سزا کا ذکر نہیں ہے جتنی بڑی سزا کا ذکر سود کے بارے میں ہے، کہ اللہ نے فرمایا یہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہوں گے کہ اللہ کسی جرم کے ارتکاب کو اپنے ساتھ جنگ قرار دیں اور اپنے پیغمبر کے ساتھ جنگ قرار دیں۔
سر اسلامک بینکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم کی جی
اسلامک بینک
آگے عرض کرتا ہوں، حدیث میں بھی سن لیں، حدیث میں سن لیں کہ اتنی سخت وعید فرمائی اپنی ماں کے ساتھ
ویلکم بیک ناظرین۔ سر تفریق، فرقہ واریت، جس کو ہم عام فہم زبان میں فرقہ کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے بریک سے پہلے سوال پوچھا 72 فرقے ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا، مجھے بتائیں کہ یہ فرقہ واریت جائز ہے یا ناجائز ہے مذہب؟
دیکھیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے دھاروں کو دیکھنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دور میں صحابہ کرام نے دین اگر لیا ہے تو نبی کریم سے لیا اور قرآن کریم سے لیا۔ جو چیزیں نبی کریم نے فرمائیں اس کے حوالے سے صحابہ کے اپنے فہم میں اختلاف تھا۔ ایک بات نبی کریم نے فرمائی، ایک صحابی اس میں سے کچھ سمجھا اور دوسرا کچھ اور سمجھا۔ اب جس نے اپنے فہم کے مطابق نبی کریم کے فرمان سے ایک حکم کو سمجھا وہ اپنے فہم کے مطابق اس کا ذمہ دار ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پر رسول کریم نے منع نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں سمجھا یا تم نے دوسرے کو کہ تم نے یہ کیوں نہیں سمجھا.
یہ کہا جاتا ہے بات عاصم و بحب اللہ جمیع بلا تفرقو اللہ کی
میں اس کو کمپلیٹ کر لوں میں اس کو مضبوط کر لوں میں اس کو کمپلیٹ کر لوں فہم کے اختلاف کو تفرقہ نہیں کہتے. جو بنیادی طور پر ہمارے فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ حدیث اور قرآن سے کسی مسئلے کے استخراج اور استنباط میں فہم کا اختلاف ہے. اس فہم کے اختلاف کو اجتہاد کہتے ہیں. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر اسی اجتہاد کو اسی استنباط کو آپ اگر دوسروں کی تذلیل توہین اور تکفیر کا ذریعہ بنائیں تو یہ فرقہ پرستی ہے. لہذا دونوں کے درمیان فرق ہے. اب جب آپ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں
آخری لفظ آپ کو دوں گا اسی آیت کے اوپر کیونکہ میں اس I'll conclude my program on this. حنیف جلندری صاحب پہلے آپ اور ابتسام صاحب بعد میں آپ دوسرے نمبر پہ آپ سے پوچھوں گا. جلندری صاحب فرقہ واریت کیا ہے
جی
کس حد تک درست ہے جو ہم ان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟
میں عرض کرتا ہوں کہ فرقہ واریت گناہ ہے حرام ہے اور اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور میرے نزدیک افتراق اور انتشار قرآن و سنت کی روشنی میں وہی ہے جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جس سے نفرتیں پیدا ہوں جو فساد کا اور فتنے کا باعث بنے. آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا 72 فرقوں میں سے ایک. حضور علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا. یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس راستے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اور یہی فرقہ ناجیہ ہوگا. لہذا اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم افتراق اور انتشار سے بچے رہیں گے اور اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑیں گے صحابہ کرام اور اہل
جلدی صاحب کی آڈیو کٹ گئی. ابتساب صاحب آپ اگر اس کا جواب دیتے سر
جی دیکھیں جی بات یہ کہ اس کا تعلق رویے اور آپ کے عمل سے آپ کا نام ہوا کچھ بھی ہو اگر آپ مان علیہ و صحابی پورا اترتے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور قرآن و سنت مضبوطے چلتے ہیں تو آپ اس فرقہ ناجیہ کا حصہ ہیں اور اگر آپ اس راستے انحراف کرتے ہیں تو واضح بات نبی علیہ السلام فرما دیے کل امت یدخلون الا من ابا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کون جنت میں جانے سے خود انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اتانی فقد دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا جو میری پیروی کرے گا جنتی ہے جس نے میری پیروی نہ کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. تو فرقہ ناجیہ اپنے عمل سے پہچانا جائے گا اپنے رویے سے پہچانا جائے گا.